www.tasquran.com.
صدى الآثار ونسق الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن، لتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، حق اور باطل اسی دن سے برسر پیکار ہیں جس دن آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور شیطان کو بھی ان کے ساتھ اتارا گیا. اس دن سے لے کر آج تک، اور جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، یہ فرقین آپس میں ٹکراتے رہیں گے. وتلک الایام نداولها بین الناس، اور اللہ اپنی مشیت کے مطابق کبھی کسی کو اونچا کرے گا، کبھی کسی کو اونچا کرے گا. یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، جو اسباب کو صحیح طریقے پر اختیار کرے گا اللہ نتیجہ اس کے حق میں ظاہر فرما دے گا. باطل ایک اندھیرا ہے اور حق ایک نور ہے. ایک اندھیرا ہے جو زمین آسمان کے درمیان چھاتا ہے، اس کے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو سبب بنایا ہے. ایک اندھیرا ہے جو دلوں پہ چھاتا ہے، لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، اور کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا يكسبون. اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے بھی روشنی چاہیے، طاقت نہیں چاہیے، روشنی چاہیے. اگر میرے دل میں ایمان کی روشنی نہیں ہے تو کوئی مجھے ہدایت پہ لا نہیں سکتا، اور اگر ہے تو کوئی وہ میرے اندر سے چھین نہیں سکتا. یہ پنکھا اس لیے چل رہا ہے کہ اس کے اندر ایک طاقت ہے، وہ آپ کا اشارہ بھی اب سمجھتا، بٹن دبائیں وہ چلے گا، بٹن دبائیں وہ چپ ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا، رک جائے گا. لیکن اگر اس کا تار کاٹ دیا جائے تو پھر اس کو ڈنڈے سے چلاؤ نہ چلے، اس کو طاقت سے چلاؤ نہ چلے، اس کو محنت سے چلاؤ، یہ نہیں چلے گا. یہ انسان کے اندر کا حال ہے جب اس کے اندر میں ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے. کذالک الایمان اذا خالت بشاشته القلوب، جب ایمان کی بشاشت دل میں اترتی ہے تو ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں اور ذوق بدل جاتے ہیں. جب تک وہ نور روشن نہیں ہوتا، اندھیرا چھایا رہے. رات کے اندھیرے میں جیسے انسان راہیں گم کر بیٹھتا ہے، چیزیں کھو دیتا ہے، جب دلوں پر اندھیرا آتا ہے تو حق کی راہیں کھو جاتی ہیں اور خیر اور شر کی تمیز مٹ جاتی ہے. یہ جو روشنی ہے جو دلوں پر آتی ہے، یہ میرے بھائیو ایمان کی روشنی ہے، قرآن کی روشنی ہے، علم کی روشنی ہے جو اللہ سے چلتی ہے. اللہ نور السماوات والارض، اور جو اس کے رسول پر آتی ہے وہاں بھی نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آگے کتاب اللہ بھی نور ہے. واتبع النور الذی انزل معه، آگے جس دل میں یہ کتاب کا نور چلا جاتا ہے، آگے وہ بھی نور ہے. مثل نوره کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. تو یہ روشنیاں جب جمع ہوتی ہیں تو پھر کائنات کے جیسے اندھیرے سورج چاند ستاروں سے چھٹتے ہیں، ایسی میرے بھائیوں جب یہ روشنیاں دل پر اترتی ہیں تو اندر کے اندھیرے وہ چھٹتے چلے جاتے ہیں. ان اس روشنی کو پھیلانے کا اور اس ظلمت کو پھیلانے کا جیسے کائنات میں ایک ہی سبب ہے سورج، اور ایک ہی سبب ہے اندھیرے کا سورج کا چلے جانا، رات کا چھا جانا، رات اور ادھر سے سورج. جیسے کائنات میں اصل اندھیرا ہے وہ آیت اللہم اللیل نسلخ منہ النہار، اس آیت میں اشارہ ہے کہ کائنات میں اصل اندھیرا ہے. اللہ نے یہاں اس کائنات کو ایک جانور سے تشبیہ دی ہے، نسلخ منہ النہار، ہم اس کے اوپر سے دن کی کھال اتارتے ہیں، کھال جانور کی ہوتی ہے، اس جہان کو جانور سے تشبیہ دے کر کھال اتاری ہے. کھال اترے تو اندر کا باہر آ جاتا ہے، جب کھال اترتی ہے دن کی تو اندر سے اندھیرے باہر آ جاتے ہیں. تو جیسے اس کائنات میں اصل اندھیرا ہے ایسے ہی انسان کا اصل بھی اندھیرا ہے، یہ بھی پیدائشی طور پر اندھا ہی ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، انسان اپنی اصل میں لا تعلمون شیئا ہے، اور انسان اپنی اصل میں انہ کانا ظلوما جہولا، اور ان الانسان لظلوم کفار، اور انسان اپنی اصل میں کان الانسان کفورا، اور انسان اپنی اصل میں کان الانسان اکثر شیء جدلا، اور انسان اپنی اصل میں کان الانسان قصورا، بخیل ہے، ناشکرا ہے، ظالم ہے، جاہل ہے. اس اندھیرے اور روشنی کا نظام جیسے اللہ نے کائنات میں بنایا ہے یہاں بھی ہے. یہاں کی روشنیاں حق کی دعوت سے پھیلتی ہیں اور یہاں کے اندھیرے باطل کی دعوت سے پھیلتے ہیں. یہاں سبب ایک ہی ہے، حق کے پھیلنے کا ذریعہ بھی دعوت ہے اور باطل کے پھیلنے کا ذریعہ بھی دعوت ہے. حق کے آنے کا سبب بھی وحی ہے اور باطل کے آنے کا سبب بھی وحی، اصطلاحی نہیں، وحی اپنے لغوی معنی میں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، وہ کیا کرتے ہیں، يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفُ الْقَوْلِ غُرُورًا، یہاں بھی وحی آ رہی ہے. بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے، ادھر بھی وحی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نوح، ادھر بھی اوحینا ہے، ادھر یوحون ہے، اور ادھر ایک جگہ لیوحون کا لفظ بھی آتا ہے، لیوحون وہ بھی شیاطین کے لیے ہے. تو یوحی بھی ہے، یوحون بھی ہے، اور دعوت بھی ہے. شیطان بھی دعوت دیتا ہے اور وہ قیامت دن کہے گا، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم، وہ کہے گا میں نے تمہیں دعوت دی تھی، کوئی ہاتھ سے تو نہیں پکڑا تھا. ادھر حق کی بھی دعوت ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، شیطان کی دعوت میں بھی جان توڑ محنت ہے، فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم، یہ کہہ رہا لأقعدن گوڑے ٹیک کے بیٹھ جاؤں گا، میں ہلوں گا بھی نہیں. آپ کو تو بھی چھٹی ہو رہی ہے، کہ میں کوئی چھٹی نہیں کروں گا. جو نیچے والے ہیں وہ دو مہینے کی چھٹی جا رہے ہیں، جو دورے والے ہیں وہ پوری چھٹی جا رہے ہیں، مگر میں کوئی چھٹی نہیں کروں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، پھر ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. وہ اپنی دعوت کا اسلوب بتا رہا ہے، اور انبیاء کی دعوت بھی اسی جان توڑ محنت کے ساتھ ہوتی ہے، انہی مشقتوں میں سے گزر کر انبیاء کی دعوت چلتی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وہ بھی جان توڑ محنت سے ہے. بإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ادھر بھی زلزال شدید ہے اور ادھر بھی اقعدن لهم صراطك المستقيم ہے. ادھر بھی دعوت قومی لیلا ونہارا ہے, کوئی چھٹی نہیں ہے, لیلا ونہارا ہے, اور سامنے کیا ہو رہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا, کوئی ماننے والا نہیں ہے, لیکن وہ اپنی صدا, اپنی ندا اور اپنے نوحے, وہ اپنے دل کے درد الفاظ کی شکل میں لوگوں کے سامنے وہ پیش کر رہا ہے. اس کے اندر ایک تڑپ ہے, وہ مقرر کی طرح نہیں ہوتا, وہ درد مند کی طرح ہوتا ہے. ہم تو مقرر لوگ ہیں, انبیاء درد مند ہوتے ہیں. عربی کا مقولہ ہے لیس النائحۃ ثقلہ, جس کا مر جائے جیسے وہ روتی ہے, ایسے اوپر سے آنے والیاں تو نہیں روتی. عرب میں بھی دستور تھا عورتوں کو رونے کے لیے بلایا جاتا تھا, اور یہاں بھی ہمارے پنجاب میں بھی اب تک ہے کہ باہر سے بین کرنے والیاں آتی ہیں. میں نے خود دیکھا ایک عورت کو, سر پر اس نے کپڑا رکھا تھا اور تھوک لگا کے آنسو بنا رہی تھی. میں نے خود دیکھا تو باہر سے آئی ہے, یہ بھی بنگار ہے باہر سے. جس کا مر جائے اس کا رونا اور ہوتا ہے, وہ جو رونے کے لیے آئے اس کا رونا اور. تو ہم آپ لوگ ہیں مقررین, ہم درد مند نہیں ہیں. نبی کا کام ہوتا ہے کسی کو گمراہی میں دیکھ کے تڑپ جانا, انہیں غصہ چڑھتا ہے, پر نبی تڑپتے ہیں. آئے گیا آگ میں, ایک یہودی کا جنازہ گزرا ہے, سب کھڑے ہو, دیکھو یہ کیسے میرے ہاتھوں سے نکل گیا اور کفر پہ مر گیا. یہ درد, جس درد میں آپ اتنا بڑھے کہ اللہ کو بھی کہنا پڑا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, اتنا تو نہ درد اٹھا کہ خود ہی آہیں بھر پاؤ مر جائے. یہ کام تو نہ لعلك باقع نفسك الا يكون مؤمنين, یہ درد جیسا کا قاتل سامنے بیٹھا ہوا وحشی, پورا جذبہ اور حکم بھی تھا قتل کر لیا جائے, لیکن وہ منہ چھپا کے آیا اور آ کر آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیا. تو صحابہ اٹھے قتل کرنے کو, یا رسول اللہ وحشی, آپ نے کہا دعو ہو کشر اسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر, ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا مجھے ہزار کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب. آپ پورا پہچانتے نہیں تھے, وحشی انت, وحشی انت, تو وحشی ہے. اقعد, کھڑے کو کہا جائے بیٹھ جاؤ تو اقعد کا لفظ استعمال ہوتا ہے, سوئے ہوئے کو کہا جائے بیٹھ جاؤ تو اجلس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بڑے خوبصورت حروف ہیں لغت کے, جو میں بے ساختہ کہہ ہی بیٹھتا ہوں کہ عربی تو مر گئی ہمارے مدرسوں میں. امام عبداللہ بن مبارک کا فرمان ہے جس کی عربی میں ثقاحت نہیں اس کے علم کی کوئی ثقاحت نہیں. تو ہم تو بس ضرب یضرب ضربن والی عربی پڑھ کے بس پھر ترجمے پڑھتے رہتے ہیں. اواشی انت اقعد, آپ نے کہا اخبرنی کیف قتلت عمی, مجھے بتا تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا, وہ تو شیر تھا, تیرے ہاتھوں کیسے مارا گیا. کہنے گئے یا رسول اللہ میں حمزہ کے قتل کا تو سوچنے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ سوئے ہوئے کو جا کے قتل کر, مجھے تین آدمی میرے سے قتل ہو, ایک آپ, ایک علی, ایک حمزہ رضی اللہ عنہ. تو میں نے سوچا آپ تک تو آ نہیں سکتا, حمزہ کو سوئے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا, میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا. میرا وار چلتا ہے غفلت میں, میں نے دیکھا وہ غافل نہیں تھے, جو مکھی نظر ان کی گردش کر رہی تھی, میں نے کہا یہ نہیں پکڑا جائے. پھر میں حمزہ کے پیچھے چلا تو وہ اندھا دھند لڑ رہے تھے, میں نے یہ میرے قابو آ جائے, میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا. جب میرے سامنے آئے تو میں پرچا پھینکا ان کے پاس, ہو گیا. یہ سات برس کے بعد کی بات ہے, تو آپ کی آنکھوں سے آنسو پر سہرے روان تھا, داڑھی تر ہو. اب جس نے اتنا دکھ اٹھایا ہے اس سے بات چیت ہونے لگی اسلام کی, تو وہ نخرے کیا کر رہا ہے, تو وہ کہنے لگا میرے اسلام کا کوئی فائدہ ہے. تیرا رب کہتا ہے کہ جو قتل کرے گا جو زنا کرے گا، جو شرک کرے گا، یلقا اساما یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، وہ دوزخ میں جائے گا، میں نے سارے کام کیے ہوئے تو میرے لیے اسلام لانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ نے قرآن کی اگلی آیت مکمل کر کے بتائی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، جو توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، عمل کرے گا، اللہ معاف کرے گا. آگے ویسے کہتا ہے ان ھذا لشرط شدید لعلی لا اقدر علی ذلک، یہ تو بڑی سخت شرطیں ہیں، شاید میں یہ پورا نہ کر سکوں، کوئی اور راستہ ہے. تو ہم نے دوسری آیت سنائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو وہ کہنے لگا من یشاء، تو مجھے معاف نہ کرے تو مجھے کیا فائدہ ہوگا کلمہ پڑھنے کا، شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہے کروں گا، اگر مجھے نہ کیا تو مجھے کیا فائدہ ہوا. تو پھر آپ نے تیسری آیت سنائی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. کہنے لگا ہاں یہ چیز ہے، اس پر میں ایمان لاتا ہوں، یہ اس کے ساتھ مکالمہ ہوا ہے جس سے سب سے زیادہ دکھ اٹھایا ہوا. تو بھائیو، نہ فرمانوں گمراہوں کے لیے درد پیدا کرو، نفرت نہیں درد پیدا کرو. خاص طور پر اگر وہ اللہ کے نبی کا امتی ہے اور اس گمراہی میں مر جاتا ہے، وہ فکری ہو، اعتقادی ہو، وہ عملی ہو، وہ جیسی بھی، تو وہ انتہائی خوفناک عذاب کا شکار ہو جائے گا. ہمارے ذمہ ہے کہ اس رات کو رونا اور دن کو پیچھے کرنا. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا بھائیو، یہ دونوں راستے دعوت سے زندہ ہوتے ہیں. شیطان داعی ہے، شیاطین الجن والانس اس کے آگے وہ کلا ہیں. اللہ داعی ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اور انبیاء اللہ پاک کی طرف سے دعوت دینے والے ہیں، دھرتی پر زمین پر اللہ پاک کی طرف بلانے والے ہیں. وہ اوپر داعی ہے، انبیاء نیچے دعوت دینے والے ہیں. شیطان کی دعوت پہ قابیل نے لبیک کہا، اور آدم علیہ السلام کی دعوت پر قابیل نے لبیک کہا. یہ آپس میں ان کا نظام چلتا ہوا چلا آیا ہے. پہلی حدیث بدء الوحی سے ہے بخاری شریف، بدء الوحی، وحی کی ابتدا. تو پہلا کام چلتا یہی سے ہے، شیطان اپنی وحی بھیجتا ہے، اللہ اپنی وحی بھیجتا ہے. آگے کچھ سینے ہوتے ہیں، اس کو لینے کے قابل ہوتے ہیں، پھر آگے اس کی دعوت چلتی ہے. دعوت چلے گی تو حق پھیلے گا، باطل کی دعوت چلے گی باطل پھیلے گا. شیطان نے اپنی دعوت کے اوزار بتائے، طریقے بتائے کہ میں آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے کروں گا، دائیں سے کروں گا، بائیں سے کروں گا. شیطان نے اپنی طریقے بتائے کہ رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کیا کروں گا، انہیں دنیا خوبصورت کر کے دکھاؤں گا، کبیر والا خوبصورت کر کے دکھاؤں گا، اور انہیں تیری جنت کھلا دوں گا. الا عبادک منھم المخلصین، سوائے ان کے جو تیرے خاص خاص بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، یہاں یہ لفظ عجیب ہے، ھذا صراط علی، حالانکہ یہاں لفظ الہ صلہ آتا ہے، الہ صلہ بندین، یہ ہے سیدھا راستہ میرے اوپر، یہ ترجمہ تو ٹھیک نہیں، یہ ہے سیدھا راستہ میری طرف، ھذا صراط علی ہونا چاہیے. اور الیہ اور علی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے وزن کے لحاظ سے، آیت کا وزن برابر رہتا ہے. اللہ نے الہ کو چھوڑ کر علی کا لفظ لیا، جب اس کی جستجو کی تو زیادہ سے زیادہ یہ پتہ چلا کہ یہ علی بے معنی الہ ہے، علی بے معنی الہ ہے. لیکن اگر اللہ کہے ھذا صراط الیہ تو اس میں کیا فرق پڑتا، جبکہ آیت کا حسن بھی وہی رہتا ہے. ساری آیات میں ایک نغمہ ہے، ایک موسیقی ہے، ایک ردم ہے، جس کو شروع سے لے کر آخر تک ایک طرف لے کر اللہ تعالیٰ چلے. لوجدو فیہ اختلافاً کثیرا کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ایک خطیب اپنے ایک خطبے میں انتہا پر ہوتا ہے اور دوسرے میں انتہائی بستی پر ہوتا ہے، ایک مصنف اپنی ایک کتاب میں اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، اسی وقت میں دوسری کتاب میں انتہائی پست درجے پر ہوتا ہے. ایک آدمی اپنی رائے میں، اپنی شاعری میں، اپنے قول میں کبھی بہت اوپر، کبھی بہت نیچے، کبھی درمیان میں اونچل کر. متنبی کو شاعر کہا جاتا ہے، صرف متنبی کو جب ابو العلاء المعرّی جب شعرا کے تذکرے کرتا تو ان کا نام لیتا اعلی ابو نواس اعلی برد بن بشار، اس طرح وہ نام لیتا تھا، اور اعلی جری اعلی فرزق، لیکن جب وہ نام جب متنبی کا نام لیتا تھا تو کہتا تھا وقال الشاعر وقال الشاعر. جیسے یہ قرآن کی تعبیر ہے ان اول الناس ابراہیم الذين اتبعوه ومحمدا في وجه لك وهذا النبي وهذا النبي، یا محمد کی بجائے یا ایها الرسول، اور یا احمد کی بجائے یا ایها النبی، یہ اعزاز اور احترام اور تشریف اور تکریم ہے کہ نام کی بجائے یوں لقب لیا جائے. تو وہ کرتا تھا وقال الشاعر، شاعر کرتا تھا. تو اس کے مشہور قصیدہ ہے باد ہوا کا صبر کا ام لم تصبر وبقا کا علم یجری دمعک کا اوجا، یہاں سے قصیدہ شروع ہوا، تیری محبت ظاہر ہوتے رہے گی چاہے صبر کر چاہے بے صبر ہو، اور چاہے تو رو چاہے یا آنسو پی جا، وبقا کا علم یجری دمعک کا اوجا، یہاں مجھے کہہ رہا ہے تیری محبت ظاہر ہو کے رہے گی. اس سے اگلا شعر، بالکل اگلا شعر کہہ رہا ہے کم غرا کم غرا کم غرا قولک وابتسامک صاحبا حزنا فی الحشا ما لا یرا. تو عبد الحمید القاتل کی وہ یہ تراثہ تاریخ، تو وہ کہنے لگا ابھی تو کہہ رہا تھا تیری محبت ظاہر ہو کرے گی، اور ابھی کہہ رہے ہو کہ تیرے ہنسنے نے اور تیری باتوں نے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ تیرے اندر کیا چھپا ہوا ہے. ایک قول میں بادل ہوا کا صبر کا ہم لم تصبر، دوسرے قول میں کم غرہ جسم کبب قولی کم غرہ جسم کبب ابتسام کا صاحبہ لما رآہ فی الحشا ما لا یرا. کم غرہ جسم کبب ابتسام کا صاحبہ لما رآہ فی الحشا ما لا یرا، کہ جب اس نے تجھے دیکھا تو تو ہنس رہا تھا، جب اس نے تجھے دیکھا تو خوش تھا، تو اس نے کہا یہ تو بڑا خوش آدمی ہے، لیکن اسے کیا خبر کہ میرے اندر میں کیا کیا طوفان اٹھ رہے ہیں. ایک شعر کے ساتھ ہی دوسرے شعر میں اپنے قول کو رد کر دیا، یہ ہے انسانی کمزوری اور یہ ہے انسانی ذوق. اور انفلال تو لوجدو فیہ اختلافا کثیرا، الف لام سے شروع کر کے بناس تک جاؤ کسی ایک جگہ، ادب کے مقام سے، خطابت کے مقام سے، نثر کے مقام سے، نظم کے مقام سے، حسن سلاست کے مقام سے، نغمہ اس کی موسیقیت اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں جو روانی ہے، اس میں ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، ایک لفظ. اور الف لام سے بنماس تک ایسے چلتا ہے کہ جس نے عربوں کو مبہوت کر دیا. اب اسے ابن المقفہ سے لوگوں نے کہا، یہ ابن المقفہ پہلے پارسی تھا پھر مسلمان ہو گیا تھا، عبداللہ بن مقفہ، اس کی کتاب تب بھی ملتی ہے کلیلہ و دمنہ. لوگوں نے کہا تو قرآن کے مقابلے میں کلام تیار کر، انہوں نے کہا ایک سال کی رزق دو اور کتب خانہ دو. تو انہیں ایک سال کا اس کو رزق دیا، کتب خانہ دیا. ایک سال چار دیواری کے اندر رہا ہے، دروازے سے باہر نکل کے نہیں دیکھا. پورے ایک برس کے بعد ایک کلام تیار کیا اور مطمئن ہو کر گھر سے نکلا، گلی میں سے گزرا، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، ایک بچی ادھر منہ کر کے قرآن پڑھ رہی، یہ گزرا اور بچی نے یہ آیت پڑھی وقیلا یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیلا بعدا للقوم الظالمین. یہ آیت قرآن کی افصح الآیت کہلاتی ہے، سارا قرآن فصیح ہے لیکن یہ آیت قرآن کی سب سے فصیح آیت ہے. اس میں 19 الفاظ اور 21 اقسام بلاغت ہیں، الفاظ 19 اور اقسام بلاغت 21، یہ انسان نہیں کر سکتا. تو جب اس نے یہ آیت سنی تو ایک دم یوں جیسے کسی کو کرنٹ لگتا ہے واپس ہوا اور کہنے لگا میرے سارے کلام کو تو ایک آیت میں ختم کر دیا، میں کیا کر سکتا ہوں، اور جا کر جو لکھا تھا پھاڑ کے پھینک دیا. ھذا صراط الیہ مستقیم کی بجائے علیہ ہے، علیہ کہ علا میں بلندی کا معنی پایا جاتا ہے، علا میں عزتوں کا معنی پایا جاتا ہے. ہاں فرعون نے کیا کہا، ولا اسلبنکم فی جذوع النخل، میں تمہیں کھجور کے تنوں میں سلی پہ چڑھوں گا، فی کا لفظ درست نہیں لگتا، بلا اسلبنکم علی جذوع النخل، بھائی دیوار پر گھڑی لٹکاؤ، دیوار میں لٹکاؤ تو کوئی نہیں کرتا، چھت پر پنکھے کو لٹکاؤ. تو یہاں آلہ کا لفظ نہیں بنتا, یہاں پی کا لفظ نہیں بنتا, میں تمہیں کھجور کے تنوں میں سولی پہ چڑھاؤں گا, میں تمہیں کھجور کے تنوں پر چڑھاؤں گا. بلا اسل بنکم اعلی جذوع النخل. وہ شیطان فرعون نے اعلی کی بجائے فی کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ وہ لفظوں میں بھی ان کے مرتبے اور علو پر دلالت نہیں کرنا چاہتا تھا, ان کو ذلیل کر کے بتانا چاہتا ہے. تو لہذا فی کا لفظ لائے, اس لیے جہاں گمراہی آتی ہے وہاں فی کا لفظ آتا ہے. ان نراک فی ضلال مبین, اور جہاں ہدایت کا لفظ آتا ہے وہاں اعلی کا لفظ آتا ہے. اولئک اعلی ہدا من ربہم ان اوتیاکم لفی ضلال مبین او اعلی ہدا مستقیم. ایک ہی آیت میں ضلال کے ساتھ فی ہے, ہدا کے ساتھ اعلی ہے. ھذا صراط علی مستقیم, شیطان کی دعوت میں عزت بھی ہوگی, بلندی بھی ہوگی, لذت بھی ہوگی, چاہت بھی ہوگی, پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ میں بتایا ھذا صراط علی مستقیم, بمعنی الہ ہے, یہ راستہ ہے سیدھا جو میری طرف آتا ہے. لیکن اللہ کے لفظ کے ساتھ اس نے یہ حسن پیدا کیا ہے کہ جو میری راہوں پر چلیں گے وہ اصل عزت والے ہیں, وہ اصل کامیابی والے ہیں, وہ اصل بلندی والے ہیں, باقی سب پستیوں میں کھو جائیں گے, گم ہو جائیں گے. تو میرے عزیزو, اس وقت باطل اپنی دعوت چلا رہا ہے اور حق اپنی دعوت پہ سست ہے, تو نتیجہ ادھر چلا گیا ہے. ہم دعوت دینے والے بنیں گے تو جا الحق تو زہق الباطل ہو جائے گا. صبح کا سویرا نمودار ہونے سے پہلے ہی باطل کا جرات کا اندھیرا بھاگنا شروع کرتا ہے. جو سورج نقاب کشائی کرتا ہے سارے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. آپ ورثہ انبیاء ہو اور انبیاء کی زندگی سراسر جہد اور دعوت سے عبارت ہے. ان کی دن بھر رات کی محنت وہ اللہ کو کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا. اس میں ہم سب سے کوتاہی ہوئی ہے, سستی ہوئی ہے. لہذا جتنے بھی فتنے ہیں, کچھ ظاہری ہیں, کچھ باطنی ہیں, کچھ اعتقادی ہیں, کچھ قولی ہیں, کچھ عملی ہیں, کچھ کفر بواحا ہے, یہ سب کا سب میرے عزیزو اس کا یہ اوہن البیوت ہے اور یہ بیت العنکبوت ہے. لیکن اس کے لیے دعائی چاہیے جو اندر کے درد کے ساتھ اور اندر کے غم کے ساتھ صدا لگاتا ہو اور اللہ کی طرف بلاتا اور پکارتا ہو. تو جیسے جیسے حق کی دعوت چلے گی اللہ تعالیٰ حق کو زندہ فرمائے گا. اللہ کی سنت یہی ہے, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, یہی میرے اللہ کی سنت ہے. فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها حتى عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك. ہمدردی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, حسن سلوک کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کا نظام چلائے گا, اور وہ یا انہیں کو ہدایت ہی دے دے یا جو بھی شکل پیدا کرے. جو چیز آپ کے پاس ہے سارے عالم میں کسی کے پاس نہیں. یہ کتاب آپ کے سامنے ہے, یہ آسمانی علم کا خلاصہ ہے. اس علم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا, دنیا کے علوم کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا, کون سا علم ہے تمہارے پاس؟ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون, تمہارے پاس سوائے گمان اور اٹکل بچوں کے کچھ نہیں ہے, ادھر حقائق ہیں. یہ ذالک الکتاب ہے اور لا ریب فیہ ہے. ریب کا مطلب شک نہیں ہے, شک تو خود عربی زبان کا لفظ. ریب کا مطلب ہوتا ہے ہلکا سا کھٹکا, اس کو کہتے ہیں ریب. ذہنی تردد کے تین مراتب ہیں, اس کی تعبیر کے تین الفاظ ہیں. پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے, اس کو کہتے ہیں شک. اس سے نچلا درجہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ واضح ہو گیا ہے لیکن 100% واضح نہیں ہوا کہ شاید یہ بات صحیح ہے اور یہ غلط ہے, لیکن ابھی دو اور دو چار کی طرح آپ کی اور بات نہیں کھلی, اس کو کہتے ہیں مریا. اور اس سے سب سے ہلکا درجہ ہے کہ ہلکا سا اشکال ہوا اور فوراً چلا گیا, اس کو کہتے ہیں غیب. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا ریب فیہ, اس میں تو کھٹک بھی کوئی نہیں ہے, تم شک کہاں سے ڈھونڈو گے, مریا کہاں سے ڈھونڈو گے. اور اس کے بعد حدیث پاک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے علماء سے, محدثین سے, مفسرین سے, اور حفاظت فرمائی ہے اس امت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سند کا علم زندہ کیا ہے. کسی قوم کا علم سند کے ساتھ نہیں, ہمارا علم سند کے ساتھ ہے. ہم سلسلہ بہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ علم اس امت کی ایجاد ہے, اس امت نے اس علم کو زندہ کیا کہ ہزاروں آدمیوں کی پیدائش سے لے کر وفات تک زندگی کے لمحہ بہ لمحہ ان کی واقعات کو حالات کو تحریر کیا گیا. کس نے کہاں پڑھا, کب پڑھا, کس سے پڑھا, یہ سارے کا سارا تحریر کیا گیا. تو میں جب پرائمری میں پڑھتا تھا تو مجھے درسی کتاب اللہ نے کچھ ذہن اچھا دیا تھا, میں جلدی سے اپنا پڑھ پڑھا کے اور کتابیں بھی پڑھتا تھا. کئی دفعہ مجھے اس پر تنبیہ بھی ہوئی کہ میں صرف درسی کتاب پڑھوں, لیکن اللہ کا شکر تھا میں اس میں کمی نہیں کرتا تھا. مطلب وہ بھی اپنا کر لیا اور پھر کوئی لائبریری میں سے کوئی کتاب بھی نہیں اٹھائی, اپنے ذوق سے پڑھتا تھا. تھوڑا تھوڑا کچھ اور چیزیں بھی سامنے آتی رہیں, وسعت ہوتی رہی. پھر دنیا کے سفر ہوئے تو سفر کے بعد تھوڑا اور نظر وسیع ہو جاتی ہے, تو اس میں پھر وہ بہت سی چیزیں آدمی سفر پہ سیکھتا ہے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پر بہت بڑے عالم ہیں, لیکن ان پر ایک عیب لگایا جاتا ہے کہ مرتحل للعلم ما سافر للعلم. ابن کثیر نے جتنا علم حاصل کیا شام میں, دمشق میں حاصل کیا, ضرورت نہیں پڑی باہر جانے کی, بڑے علماء کا مرکز تھا. لیکن بعد والوں نے یہ عیب لگایا ہے, ما سافر للعلم مرتحل للعلم. سفر بہت کچھ انسان کو سکھاتا ہے. سفر کا مطلب ہی کھل جانا ہے, سفر کا خود مطلب ہی کھل جانا ہے. دسترخوان کو بھی سفرہ کہتے ہیں کہ ڈونگے کھل جاتے ہیں, اس میں کیا سبزی, اس میں کیا آلو, اس میں کیا گوشت, اس میں کیا حلوہ, اس میں کیا کھل جاتا ہے. تو سفر سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. ہمارے آج کے طلبہ میں علم کے لیے سفر ختم ہو گیا, گھر سے مدرسہ, مدرسے سے گھر. بہت بڑا خلا آیا ہے سفر نہ کرنے کی وجہ سے, رواج ہی ختم ہو گیا. یا زیادہ زیادہ ایک مدرسہ بدل کے دوسرے مدرسے چلے جاتے ہیں, بس اتنا تو کرتے ہیں. تو سفر سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصر فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب والأسد لولا فراق القاب ما اخترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والبدر لولا أفول منه ما نظرت إليه عين كل مرتغب آر والتبر كالتب في الغاب نوع من الحطب إن تغرب هذا عز مطلبه وإن أقام فلا يعلو على عطب إمام الشافعي قصيدة ہے جو ترغیب ہے کہ سفر کرو, سفر کرو, بیٹھنا رہو, سفر کرو, سفر سے بہت کچھ پاؤ گے. سأبغ المجد في شرق وغرب وما ساء الفتى دون اغترابي فإن أنا لم أفز بمراد سعي فكم من حسرة تحت التراب. اور ان کے بارے میں آتا ہے علماء سلف کے بارے میں, المشقۃ ارجلہم الطویلۃ شعورہم الشہبۃ وجوہہم الدنسۃ ثیابہم رواۃ الآفاق قطاع المسافات تارۃ بالیمن تارۃ بالحجاز تارۃ بالشام تارۃ بالعراق اولئک نقلۃ الحدیث. یہ سے حدیث کے لینے والے جو کبھی شام میں, کبھی یمن میں, کبھی حجاز میں, کبھی عراق میں, کبھی مصر میں, کبھی کہیں کبھی کہیں, ہمارا سفر ختم ہو گیا. پھر میں آپ کر رہا تھا کچھ تھوڑا دائیں بائیں پڑھنے کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا یہ سب حدیث کی سند بڑی عالی چیز ہوتی ہے, ہمارے یہاں تو نہ پتہ ہے نہ ذوق ہے. تو جب میں دورے میں پہنچا تو سال کا آخر تھا, تو میں نے کہا میں اپنی سند کو عالی کیسے کروں. تو ساری جب نظر دوڑائی تو مجھے مولانا غیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خیال آیا کہ وہ زندہ ہیں اور وہ شیخ الہند کے براہ راست شاگرد ہیں, اگر ان سے مجھے اجازت مل جائے تو میری سند اپنے استادوں سے بھی عالی ہو جائے. کیونکہ ویسے میں نے بخاری شریف کو پڑھا مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے, اس طرح عبداللہ خیر محمد انور شاہ تین واسطوں سے جا کر میں شیخ الہند کی شاگردی میں آتا ہوں. لیکن اگر مولانا ضرب الگ صاحب مجھے اجازت دیتے ہیں تو پھر میں براہ راست ایک واسطے سے ان کی شاگردی میں آ سکتا ہوں. تو ہمارے دورے میں کوئی 21-22 لڑکے تھے, جامعہ رشیدیہ نے دورہ کیا. اس سال آپ کے مدرسے میں بھی ایک دن کے لیے میں آیا تھا, جماعت لے کر آئے تھے. مفتی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا استقبال کیا اور خود ترغیب بھی لڑکوں کو بٹھایا. مولانا منظور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے, وہ آپ کی جو پرانی مسجد تھی اس میں اس طرف جو کونے والا دروازہ تھا اس کے ساتھ یوں ٹیپ لگا کے بیٹھے تھے. تو 1.5 گھنٹہ میں نے بات کی, وہ ساتھ بیٹھا تھا ہمارا ایک ساتھی, تو وہ کہنے لگا کہ جب بیان ختم ہوا تو مولانا فرمانے لگا اٹھی اٹھی ہو, میرے دل اثر ہو گیا کہ نہیں میں نہ نہ لکھا چکا چھیٹ پنجابی بول رہے اٹھی اٹھی ہو میرے تو بھی اثر ہو گیا کہ نہیں میں نہ لکھا چکا. میں نے اپنے ساتھیوں کو ترغیب دی, چلو یار چلیں. کوئی ایک لڑکا تیار نہیں, ایک بھی نہیں تیار. تو دو لڑکے ادھر کے تھے, ایک بنوں کا تھا ایک فتح جنگ کا تھا. تو میں نے ان سے کہا تم نے تو ادھر ہی جانا ہے, میرا سفر دیکھو میں کہاں سے جاؤں, تو تم تو میرا ساتھ دو, وہاں سے تم اپنے گھر چلے جانا میں واپس آ جاؤں. تو وہ اس پر تیار ہو گئے, چلو ہمارا تو راستہ ہی ہوئی ہے. اور ایسے کہ سہا کوٹ میں سواج جاتے تو ہم صاحب سے عرض کیا, انہوں نے فرمایا وہ تو کسی کو اجازت نہیں دیتے, تمہیں کیسے دیں گے, تمہیں تو جانتی نہیں. رات کو بس پہ چڑھے, فجر جہانگیرہ پڑی اور اشراق پر ہم پہنچے. نوشہرہ مرکز گئے, وہاں نہائے کپڑے بدلے, ساتھیوں نے ہمیں ناشتہ کرایا, تھوڑا بہت تعارف تھا ان کو ہمارا ڈرائیمنٹ کے دلوا. پھر وہاں سے ہم صفا کوٹ پہنچے تو ان کے بیٹے تھے مولانا عبدالرؤف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کہا تو انہوں نے فرمایا انہوں نے تو کسی کو آج تک اجازت نہیں. مولانا حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا جب وہ فارغ ہوا تھا, تو انہوں نے اس کو بھی اجازت نہیں دی تھی, تمہیں تو جانتے بھی نہیں. تو میں نے کہا آپ ملاقات تو کریں, ہمارے پاس ایک تبلیغی گر ہے دل کو نرم کرنے کا, ہم وہ کریں گے, ہم صلاح پہ حاجت پڑھیں گے, ہم سورہ یاسین پڑھیں گے. انہوں نے نہیں پڑھی ہوگی, خیر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ پتہ پڑھی ہو. تو خیر ہم نے ان کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچے, کچھ اپنے نفل پڑے, بھائی چھوڑو سوال جو انہوں نے نفل پڑے, دعا کی, وہاں جا کے بیٹھ گئے. تو مولانا تشریف لائے, 6.5 فٹ کے قریب ہوں گا, اتنی موٹی ہڈی کہ اس وقت ان کے کوئی 95-96 برس عمر تھی, نابینا ہو گئے, اصاحات ہم پر تو لرزہ تاری ہو گیا, اتنی ہیبت تھی. تو آ کے بیٹھ گئے, کون ہو؟ اب میں مترجم تھا اور ترجمان اور متکلم. میں نے کہا جی ہم طلبہ ہیں, ڈائمنڈ میں پڑھا ہے دورہ جامعہ رشیدیہ نے کیا, آپ کی زیارت کو آئے, کیا لینے آئے ہو میرے پاس؟ میں نے کہا جی آپ شیخ الہند کے شاگرد ہیں اور ہم تین واسطوں سے ہیں, آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں. تم اس سے میں کون ہوں اجازت دینا, میں ان پڑھ آدمی ہوں, کچھ نہیں. اور بیچ میں ایک لفظ کہے گا, زمانی اجازت کا کیا ہے اعتبار؟ تو ان کے بیٹے بھی کھڑے تھے, انہوں نے ہمیں ایسے کہا چپ ہو جاؤ, خاموش. یہ میرے ساتھی کہیں بولو, وہ کہیں چپ. اب میرا بھی حال بس ڈاماڈول کشتی کی طرح, کہ کہیں اور زیادہ ناراض ہو گئے تو اللہ کا اتنا بڑا مقرب بندہ اس کے دل پہ غبار آ گیا تو ہم ہلاک ہو گئے. تو خیر پھر اللہ کا نام لے کر میں نے کہا جی کتاب ہمارے پاس ہے, آپ اجازت دیں تو ایک ایک حدیث پڑھ دیں, اگر آپ مناسب سمجھو تو ہمیں اجازت دے دیں, نہ سمجھیں تو ٹھیک ہے, برکت تو ہو جائے گا. تو عصا کو ایسے رکھا جائے کہ کوئی آدھے منٹ کا دورانیہ تھا, اس طرح جیسے اپنے آپ سے جنگ کر رہے ہوں. ادھر ہماری دعائیں ان کو ہلا رہی تھی, ادھر ان کا عزم ان کو پکا کر رہا تھا, تو کشمکش چل رہی تھی. تو آدھے منٹ کے سکوت کے بالوں کا اچھا پڑھو, مگر کام بن گیا. تو میں نے یہ پہلی حدیث, دوسری تیسری لمبی ہے وہ چھوڑ کے اگلی مولوی صاحب نے پڑھی. پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اول آخر سے پڑھا جاتا ہے. تو میں نے کتاب لے کر پھر ورق الٹائے پیچھے سے پڑھنے کے لیے, تو ورق الٹنے کی آواز سنو, فرمانے کے بس کافی ہے میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں. تو بڑی حیرت ہوئی, ہم نے ان سے لکھوا لیا کتاب. انہوں نے بتایا جو مدرسے کی سنت تھی وہ تو گم ہو گئی, لیکن وہ میرے پاس پڑ, تو مولانا ضرب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لی. تو ویسے اگر ہم سلسلہ سنت چلائیں کو چلتا ہے محمد عبداللہ خیر محمد اور انور شاہ، محمود الحسن، محمد قاسم، عبد الغنی، شاہ اسحاق، شاہ عبدالعزیز، شاہ ولی اللہ، یہاں پر آ کر سارے حدیث کے سلسلے جمع ہو جاتے ہیں. شاہ ولی اللہ سے آگے ابو طاہر مدنی، ابراہیم کردی، احمد القشاشی، ابی المواہب الشناری اور محمد بن احمد الرملی اور ابو یحییٰ انصاری اور ابن حجر الاسقلانی اور ابراہیم بن احمد الطنوسی اور احمد بن ابی طالب الحجار اور حسین بن مبارک الزبیدی اور عبد الاول بن عیسیٰ الحروی اور عبد الرحمن بن مظفر الداودی اور عبداللہ بن احمد الخرخسی اور محمد بن یوسف الفربری اور محمد بن اسماعیل البخاری. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال اخبرنا یحیی بن سعید الانصاری محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن الوقاص الليثی یقول سمعت عمر بن الخطاب. یہاں 30 ہو گئے، عمر بن خطاب پر آ کر 30 ہو گئے. عمر بن الخطاب کے کیا کہتے ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اب اس میں سے اگر ہم یہ تین واسطے نکال دیں، دو واسطے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا کرم صاحب اور انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ، تو بیچ میں سے دو واسطے نکل جاتے ہیں. تو خزیر گل اور شیخ الہند کر کے پھر دو واسطے گر کر وہ 31واں کی بجائے 29 بن جاتا ہے. تو اس طرح ایک طرح سے جنون تھا اس وقت یاد کرنے کا بھی پڑھنے کا بھی، لیکن میرا نصیب ایسا ہے کہ مجھے پڑھانا نصیب ہوا ہی نہیں. شوق ایسا تھا، دیوانگی ایسی تھی کہ جب تک میں صحت مند رہا، میں اب بھی تکلیف سے بول رہا ہوں، ایک مہینے سے میں بستر پر ہوں. مولانا ارشاد صاحب کا ہاتھ بھی فون آیا صبح بھی ضرور آؤ، میں اہر درویش بر جانے پیش اب کب تک انکار کروں. تو میں کافی تک تو میں نے ہر کتاب کو حفظ کر لیا ہے، پھر ریمنڈ کی مشقت بہت سخت تھی، پھر میں بیمار ہو گیا. بیماری کے بعد پھر ادھر سے یہ ہوا کہ سبق زیادہ ہو گئے. پہلے ہمیں تین تین سبق پڑھاتے تھے تو میں ہر کتاب یاد کرتا تھا، پھر چار سبق ہو گئے پھر یاد کرنے میں ذوق آ گیا، پھر پانچ ہو گئے تو پھر یاد کرنا ختم ہی ہو گیا، ٹوٹا پھوٹا مطالعہ رہ گیا. پھر جب چھ ہو گئے تو پھر مطالعے سے بھی بے نیاز ہو گیا اور تکرار سے بھی بے نیاز ہو گیا. چھ سبق پڑھ کے کون مطالعہ کرے، کون تکرار کرے؟ میں تو شور مچا مچا کے تھک گیا ہوں، میری وہ نقار خانے میں ٹوٹی ہے سنتائی کوئی نہیں. کہ بھائی اس پر تو نظر ثانی کرو کہ یہ چھ چھ سبق پڑھا کر ان سے آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ کسی چیز کو سمجھنے والے بنیں گے، کہ ان کا کوئی ذوق بن سکے گا؟ نہیں بن سکتا، وہ زمانہ اب نہیں ہے. اس زمانے میں یکسوئی تھی، تو ہر لڑکے کے جیب میں موبائل ہے اور مدرسے میں اخبار آتا ہے، تو ان کو یکسوئی کہاں سے حاصل ہوگی؟ اور یکسوئی بے شک اگر یکسوئی حاصل ہو تو چھ کے دس سبق بھی سنبھال لے، لیکن اگر یکسوئی حاصل نہیں ہے تو دو بھی نہیں سنبھال سکتا. تو وہ پہلا دور یکسوئی کا تھا، تو کسی اور طرف سوچ نہیں. مولانا انور شاہ صاحب، مولانا انور صاحب، مولانا شریف صاحب کشمیری رحمۃ اللہ، میں نے خود سنا ان سے، آئے تھے ہمارے سائی والے امتحان میں، کہ میں جب ہندوستان پڑھنے گیا تو جتنے خط آتا تھے تو میں ڈال دیتا تھا، وہ ڈبے میں ڈال دیتا، 10 سال تک ایک خط نہیں پڑھ سکے، جو آیا ڈبے میں ڈال دیا. جب میں فارغ ہو گیا پھر میں نے خط اٹھا کے پڑھے، کون مرا، کون جیا، کیا ہوا، کیا نہ ہوا. اس یکسوئی سے کوئی پڑھے تو چھ بھی سنبھال سکتا ہے. جسے موبائل کان پہ لگا ہوا ہو، ادھر اسلام اخبار پہ اس کی نظریں ہوں اور ادھر باہر ٹیلیویژن کے خبر نامے پر بھی اس کی نظر ہو، وہ خاک سمجھے. تو خیر بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، اس علم کے ساتھ تمہارا جہاد اس علم کو سمجھنا ہے. ہم علماء سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، ہم مفتیوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، ہم محدثین سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، ہم اہل صفا سے، اہل تدبر سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں. مقرر پیدا ہو رہا ہے، میرے جیسے تکلیف پیدا ہو رہا ہے، کتابیں بھی ہوئی ہیں، قرض بھی ہوئی ہے، جہد کے انداز بدل گئے ہیں. تو ہمارے ذمے ہے ایسے افراد تیار کرنا جو اندھیروں میں روشنیوں کے چراغ جلا سکے، جو لوگوں کو ہدایت کی راہیں بتا سکے، جن کے سینوں میں وسعت ہو، جو غیروں کو اپنا بنانا جانتے ہوں. اپنے قول اور فعل میں ایسا انداز مت اختیار کرو کہ جس سے دور اور دور ہو جائے،
قریب تبلیغ والوں نے کیا کیا، دانا ڈالا بس اچھا
مرغے کو آہ آہ اس کے سر پہ کیا جائے.
ہم سب لوگ کہاں تھے، کن گمراہیوں میں ہم گرفتار تھے. تو پیار محبت کا انداز لوگوں کو کھینچ لیتا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ لَيْسَ بِفَضٍّ وَلَا صَحَّابٍ وَلَا سَيَّاحٍ. یہ اللہ کے نبی کی صفات آ رہی ہیں. تمہارا میرے عزیزو علم دورے پر آ کر ختم نہیں ہوتا، ساری زندگی کا کام ہے، ساری زندگی کی محنت ہے، ساری زندگی کی جہد ہے. امام وقت پہ احمد بن حنبل ایک محدث کا پتہ چلا، تشریف لائے ہیں، قلم زبان اٹھا کے بھاگ رہے تھے. ایک آدمی نے پکڑ لیا کہ حضرت کب تک بھاگتے رہو گے؟ کب موت تک تو بھاگتے ہی رہوں گے، موت تک تو بھاگتے رہو. وقیع بن مقلد علم کی طلب میں اندلس سے چلے اور 18 برس کا پہلا سفر کیا ہے اور سارا پیدل کیا ہے، ایک قدم بھی سواری پہ نہیں رکھا. اور امام صاحب کی خدمت میں پہنچے تو وہ بنو عباس کے ظلم و ستم کا نشانہ بن چکے تھے اور ان کے درس پر پابندی تھی، معتصم نے کوڑے لگوائے اور ان کا درس بند تھا. تو یہ بڑا روئے ان کے سامنے کہ میں اندلس سے چلا ہوں آپ سے سیکھیں، کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں. اچھا میں ایسا کرتا ہوں، میں روزانہ فقیروں کا بھیس بدل کے آؤں گا، گلیوں میں صدا لگاتا ہوا آپ کے در پہ صدا لگاؤں گا. اب اندر بلا کے مجھے ایک حدیث سنا دو، دو سنا دو، میرے لیے کافی ہے. کہنے کے ٹھیک ہے. ایک سرائے میں مکان تمہارا کرائے پر لیا، وہاں سامان رکھا. ان کا کوئی متم نہیں تھا دارالعلوم کے متم کی طرح، اور کوئی مسکن نہیں تھا دارالعلوم کے مسکن کی طرح. اور کتابیں بھی مدرسہ دے اور کمرے بھی مدرسے دے اور روٹی بھی مدرسہ دے تو تم سست نہیں بنو گے تو اور کیا ہوگا؟ تم مفت کھانے کے عادی ہو جاتے ہو، مولوی سست ترین ہو جاتے، فقیرانہ بھیس بدلتے، کاسحات میں پکڑتے اور گلیوں میں صدا لگاتے. اور امام صاحب احمد بن حنبل کے در پہ جاتے، صدا لگاتے، وہ اندر بلاتے، ایک حدیث، دو حدیث، زیادہ زیادہ تین حدیثیں ان کا سبق تھا، تین حدیثیں. ایک دن کا سبق تین حدیثیں، تمہارا ایک دن کا سبق 600 حدیثیں، تو تم اور وہ کیسے برابر ہو سکتے ہو؟ تلاوت 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 میں یہ کہتا ہوں، سارے علماء ہاتھ جوڑتا ہوں، تلاوت نہ کراؤ، اعتدال سے پڑھاؤ، جتنا ہو جب اس پہ ختم کر دو. تلاوت مجھے تو بے ادبی نظر آتی، میں خود اس دور سے گزرا، لڑکے باتیں کر رہے تھے اور وہ تلاوت کر رہا ہوں، میں گنہگار ہوں. اور اب تو یہ دیکھا ہے کہ پیچھے لڑکے بیٹھ کے میٹرک امتحان کی تیاری کر رہے تھے، آگے درس بخاری ہو. تو تلاوت مت کراؤ، اعتدال سے پڑھاؤ، جتنا پڑھ جائے بس ٹھیک ہے. تلاوت کے میں جو وقت ضائع ہوتا ہے اس کی بجائے چند صفحے سماج سمجھا کے پڑھا دیے جائیں. کتاب ختم کرنا کوئی موضوع اور مقصد نہیں ہے، سمجھنا سمجھانا موضوع اور مقصد ہے. تو جو 2 مہینے تلاوت چلتی ہے وہ 2 مہینے چند ورق اور سمجھا کے پڑھا دیے جائیں تو کچھ فائدہ تو ہو. اب تمہیں کیا خبر جب تم ابواب پڑھتے ہو اور احباب کے اور اخلاق کے اور تیز رفتار گاڑی چل رہی ہوتی ہے. مولانا یاسین صاحب میرے استاد ہیں ترمذی ابو داؤد کے، ابھی عمر بن خطاب نے خود فرمایا ترمذی میں کہ اب کوئی سوال نہیں ہوگا، جو سوال کرے گا اس کی پٹائی کروں گا. چل بھائی 60 صفحے، 40 صفحے، 50 صفحے، پھوکی جاتے پڑی جاتے ہی پڑے. یہ کوئی علم ہے تو علم کے ساتھ مذاق ہے. دیکھو میں عام میں سے ہوں، میری تنقید کوئی اعتراض کی نہیں ہے، میری تنقید تم میں سے ہو کر ہے. صحت مند 10 مدرسے میں چلا ہوں، سر میں تبلیغ میں دھکے نہیں کھاتا ہوں، 10 مدرسے اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے چلا، دورہ حدیث تک اسباق کیا. تو میں نے میں تو مدرس ہوں نہیں، میں کوئی عالم رہا کچھ ہی نہیں. ہر شے کہ دیار اللتی لم یعفو حل قدم فلا وغیرہ الارواح والدیم، ہر جائے مٹ مٹا گئی، سر اس کا افسوس رہ گیا ہے. بس ایک فغانِ بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی رخصت ہوا جاتی رہی تاخیر. یہ احساس ضرور ہے کہ ضائع ہو گیا، اس سے کبھی میں مستغنی نہیں ہوں، جیسے بے نیاز نہیں ہوں. تو میں جب بات کرتا ہوں تو میں بیچ میں کھڑا ہو کے بات کروں، باہر سے میں نمازی، میں نمازی ہوں، میں لقمہ دے رہا ہوں. نماز کے باہر کوئی لقمہ دے گا تو امام لے گا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی. نہیں امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، انا ارسلنا نوحا الى قومه، آگے بھول گئے، انہوں نے پھر پڑھا انا ارسلنا نوحا الى قومه، پھر بھول گئے، پھر پڑا انا ارسلنا نوحا الى قومه، تو پیچھے بدو کھڑا تھا، وہ کہنے لگا او بھائی نوح نہیں جاتا تو کسی اور کو بھیج دو، ان لم يذهب نوح فارسل غيره. ابن جوزی نے یہ واقعات لکھتے ہیں کتاب الحنفاء. اور ایک امام نماز پڑھاتا تھا فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي، آگے بھول گئے، پھر دوہرایا میں تو ادھر ہی ہوں جب تک باپ اجازت نہ دے، جب تک باپ اجازت نہ دے. یعقوب علیہ السلام کا قصہ ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا. تو دو تین دفعہ جب پڑھا تو پیچھے بدو کھڑا تھا، کہنے لگا تیرا ابا اجازت نہ دے تو ہم کھڑے رہیں گے ساری رات تیرے پیچھے. تو ایک امام نے آیت پڑھی الاعراب اشد کفرا من نفاقا، تو ایک بدو نماز میں تھا اس نے نماز توڑی اور بھاگا اور ڈنڈا اٹھا کے لایا. جب واپس آیا تو وہ اگلی آیت پر پہنچ چکے تھے من الاعراب میں یومن باللہ والیوم الاخر، کہنے لگا اچھا ڈنڈے سے ڈر کیتا کہ نہیں کیتا. تو میں نماز کے اندر ہوں، میں نماز کے اندر کھڑا ہو کے لقمہ دے رہا ہوں، باہر سے نہیں دے رہا ہوں.
تلاوت نہ کرواؤ،
اس کی جگہ چند اور صفحے عزت و احترام سے پڑھاؤ. اگر لڑکوں کے کچھ پلے تو پڑھو. صبح سے تلاوت شروع ہوتی تھی فجر کی نماز سے پہلے اور عشاء تک تلاوت 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 تلاوت.
اس کا حاصل کیا ہے
سوائے اس کے تمت بالخیر دیکھنے کا شوق؟ مت دیکھو تمت بالخیر، چار صفحے اور ذوق سے پڑھو. تو بہرحال شاید آپ ناراض ہو گئے ہوں تو میں معافی بھی مانگوں گا. تو میرا میں صرف کرتا نہیں ہوں، میرا یہ درد بھی ہے اور اللہ اس میں بھی میرا وقت لگتا ہے، جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے، مجھے اس کا بھی درد ہے، اس کی کمی میں اپنی کمی محسوس کرتا ہوں. یہ بچے ہمارے بیٹھے ہیں پگڑیاں باندھتے، میں سے کسی ایک کو کھڑا کر صرف پانچ منٹ بولو کہ تم نے آج تک کیا سیکھا ہے، یہ نہیں بول سکتا فی البدی عربی زبان میں. یہ کہے کہ میں نے زندگی میں آٹھ برس میں گزار، میں سے کہوں یا دس منٹ میں لکھ کے دے دو عربی میں، ایک سطر لکھ کے نہیں مجھے دے سکتے، تو مجھے درد نہ ہو تو کیا ہو. میں یہ تھوڑا مطمئن ہوں گا کہ ساٹھ فضلا فارغ ہو گئے اور پانچ سو فارغ، میں کہتا ہوں پانچ فارغ ہوں اور وہ ہوں جو کچھ کر سکیں، جو بہار کی آمد بنے. یہ کیا ہوا جو گیا خزاں کے پھپڑوں کا شکار ہو کے گم ہو گیا. ہمیں عدد نہیں چاہیے، لیبلوکم ایوکم احسن عملا، ہمیں حسن عمل کی ضرورت ہے. تو خیر بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آپ بھی معاف کر دینا جو کچھ کہتا ہوں درد سے کہتا ہوں. صرف میں ناقد نہیں ہوں، معترض نہیں ہوں، بلکہ یہ میرے میں اپنے اندر کا درد آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بیان کرتا ہوں کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے. مشہور آدمی اپنے اخلاص کی گواہی نہیں دے سکتا، جس کو شہرت مل جائے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مخلص ہوں، یہ موت پہ پتہ چلے گا. اس سے پہلے ہر دعویٰ باطل ہے. ہاں جس کو کوئی جانتے ہی تو اللہ کے لیے کرتا ہے، اب سب اللہ کے لیے بیٹھ رہا ہوں، میں نہیں کہہ سکتا میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں، یہ میں موت پہ بتا سکوں گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا، میں درد سے کہتا ہوں جو میری اس پہ جان لگی ہے، میری اس پہ محنت ہوئی ہے، درد سے کہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سارے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنائے.
درسِ قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsequran.com